الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے اعمال کا ذکر کیا ہے، دل نہ سنتے ہی سناتے رہتے ہیں، بہت سے اعمال ہیں، نماز، روزہ، تلاوت، یہ سب اعمال ہی تو ہیں، بہت سے اعمال کا ذکر ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، مگر صرف اعمال ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جزائیں بھی بیان ہوئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، ان کا عدل، ان کے انصاف ہے، صرف خشک خشک اعمال ہی نہیں بیان کیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے ہر جگہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. جہاں بھی اعمال کا ذکر ہے وہاں جزاؤں کا بھی ذکر ہے. اس لیے جس طرح اعمال کو یاد رکھنا، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اس کی جزاؤں کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. جب دونوں چیز ذکر ہے قرآن میں، تو دونوں چیزوں کو یاد رکھنا، اس کو مستحضر رکھنا لازم و ضروری ہے. حضرت شیخ عبدالحق مودی دہلوی نے شیخ فرید کو، جو شاہجہاں کے وزیر تھے، ان کو لکھا خط میں. اب دیکھیے، وزیر کو خط لکھ رہے ہیں شیخ عبدالحق مودی دہلوی، کہ اخلاص عمل کا خیال رکھو. کتنا زبردست، اخلاص عمل کا خیال رکھو اور ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو، وزیر کو لکھ رہے ہیں. اور تیسری چیز یہ لکھی کہ اجزیہ کا بھی خیال رکھو، جزاؤں کو بھی پیش نظر رکھو، اس وجہ سے کہ جب جزائیں پیش نظر ہوں گی تو اعمال کا کرنا آسان ہوگا. جزائیں ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہم کو یہ ملے گا، تلاوت کریں گے تو ہم کو یہ ملے گا، ذکر کریں گے تو ہم کو یہ ملے گا. جب یہ چیزیں ہوں گی پیش نظر، تو اس تلاوت میں اور ذکر میں ایک سوئی حاصل ہوگی. حضرت ماں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو ہر بات نکل کرتے رہتے تھے، فرماتے تھے کہ جی میرا کام، جی کام سے اکتا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ فلاں حلوہ الماری میں رکھا ہوا ہے، اتنا کر لو تم کو کھلاؤں گا. حضرت تھانوی، معلوم ہوا کہ جزاؤں کے استحضاء سے عمل میں ایک خاص لذت پیدا ہوتی ہے، مستعدی پیدا ہو جاتی ہے. جزاؤں کا استحضاء کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عمل ہی کو فرض نہیں کیا ہے بلکہ اس پر اتنی جزاؤں کا وعدہ فرمایا ہے کہ وہ عمل کے سامنے बहुत कुछ है, हजार गुना लाख गुना है। इस बिना पर जब आदमी जजाओं को पेश नजर रखेगा तो इंशाअल्लाह अमल करना उसके लिए आसान हो जाएगा। चुनांचा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया है कि शुरू में ज़्यादातर जन्नत के मुतलिक आयतें नाज़िल हुई और दोज़ख़ के मुतलिक आयतें नाज़िल हुई, ताकि जन्नत की नेमतों को याद करके अमल करना आसान हो जाए और दोज़ख़ की सज़ाओं को याद करके मासी को तर्क करना आसान हो जाए। मालूम हुआ कि जजाओं के इस्तेदार से अमल में रग़बत पैदा होती है, अगर सज़ा है तो उस अमल से नफरत पैदा होती है। ये बहुत देरी अल्लाह ताला का फ़ज़्ल और एहसान है कि अल्लाह ताला ने जजाओं का भी इस्तेदार कराया। लिखा है एक बुजुर्ग ने किसी बात पर, कुरान की आयत ही है, अल्लाह ताला ने फरमाया ये चीज़ ऐसी, उस पर कसम खाया तो तड़प गए। कहा अल्लाह ताला अपने बंदों को इत्मीनान दिलाने के लिए कसम खा रहे हैं, कितनी बड़ी इनायत उनकी है, कितनी बड़ी इनायत है कि उस अमल से पहले अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं ताकीद के लिए, हमको इत्मीनान दिलाने के लिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत, बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा करम है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जजाओं का इस्तेदार कि हम एक रोज़ा पूरा कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा। हदीस में आता है कि रोज़ा रखने वाले के लिए दो खुशियां हैं, फरहतान दो खुशी है, एक तो इफ्तार के बाद और दूसरे लिकाए रहमान की तरफ। ये जजा ही तो है, इफ्तार के बाद फरहत हासिल होती है और अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, तब उसको फरहत हासिल होगी। वो याद करेगा कि इसी थोड़ी देर जो भूखे हम प्यासे रहे, शक्ल सूरत हमने आशिकों जैसी, मोहब्बत करने वालों जैसी बनाई, तो अल्लाह ताला अपनी लिखा से हमको सरफराज फरमाएगा। फरमाया कि हर चीज़ की जजा फरिश्ते देंगे मगर रोज़े की जजा अजजी भी, मैं उसको खुद जजा दूंगा। बाद रवायत में आना उजदा भी, मैं खुद उसकी जजा हो जाऊँगी, जजा का लफ्ज़ भी आ रहा है। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला जजाओं के मुस्तहज़र रखने को चाहते हैं, तभी तो जजा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। एक फ़कीर गया था थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, तो उसने 10 रुपये का सवाल किया, हजरत ने 10 रुपये दे दिए। उसके बाद लगा ढींग हाँकने कि मुझको जन्नत की ज़रूरत नहीं है, मुझको जन्नत की ज़रूरत नहीं है। कहा नालायक, तो उसको 10 रुपये की ज़रूरत है और जन्नत की ज़रूरत नहीं है, ले दे हमारा रुपया। हजरत थानवी ने कहा 10 रुपये की तो तुमको ज़रूरत है और जन्नत की ज़रूरत नहीं। जन्नत को मांगना, सवाल करना, ये अबदियत का तकादा है। क्यों तमा खा जमन सुल्तान दी, खाक बरफर के कनात बाद दी। जब अल्लाह चाहता है कि हम जन्नत का सवाल करें, फिर कोई कहे कि जन्नत का हम सवाल नहीं करेंगे, मुस्तगनी हम हैं, ये इंतहाई बेअदबी की बात है, गुस्ताखी की बात है। हज़रत राबिया बसरिया का कुछ ऐसी हाल था, चली एक दफ़े आग लेकर के एक हाथ में और एक हाथ में पानी लेकर चली। कहा बे हाल थी, कहा कहाँ चली, कहा आग ले जा रही हूँ इसलिए कि जन्नत में आग लगा दूँ ताकि कोई जन्नत के लिए अमल ना करे, और पानी से ले लिया है ताकि दोज़ख़ को बुझा दूँ ताकि दोज़ख़ के डर से कोई काम ना करे। ये भी एक उनका हाल था, लेकिन उलमा ने लिखा है कि ये हाल मफजूल है बनिस्बत उसके जो जन्नत का सवाल करते हैं। जो जन्नत का सवाल करते हैं, दोज़ख़ से पनाह मांगते हैं, वो हाल आला है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का सवाल किया है और दोज़ख़ से पनाह मांगी है। हमारे हजरत माशा रसूलल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत फरमाते थे कि मियाँ कम से कम एक मरतबा तो जन्नत का सवाल कर लिया करो, बहुत फरमाते थे। बड़े बड़े उलमा मशायख, यही उनकी तालीम थी, वही उनकी तरबियत थी, चाहे नदवे के बड़े आलिम हों, चाहे देवबंद के हों, बस ये यही तालीम یہی ملفوظات یہی ارشادات منطق فلسفے کے بعد بھی کبھی کر لیتے تھے, لیکن اصل تعلیم و تربیت تو اس میں تھی. فرماتے تھے کہ مومن کے لوازم میں سے ہے کہ ایک مرتبہ تو کم سے کم جنت کا سوال کرے, جنت خوش ہو جائے گی, وہ بھی طالب ہو جائے گی تمہاری, اور دوزخ سے پناہ مانگو کہ دوزخ کو بھی قدر ہوگی کہ ہم تیرے ڈر رہے ہیں, ہیں تو وہ بھی تم کو بچا لے گی کہ ہم سے ڈر رہے ہیں بھائی, اس بنا پر اس کو چھوڑ دو جہنم سے. فرماتے تھے بہت, اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہ من قول و عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول و عمل. اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس چیز سے جو جنت کے قریب کرنے والا سوال کرتا ہوں, جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر وہ چیز سے جو جہنم کے قریب کرنے والے ہیں. حضرت مولانا عبد الماجد دریا وادی تشریف لے گئے, خود حضرت بیان فرماتے تھے, حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت قرآن میں جنت کا دوزخ کا تو بہت ذکر ہے لیکن مولوی لوگ بیان نہیں کرتے اس کو. تو حضرت تھانوی کہا ہاں بھائی بات تو یہی ہے, تقریب فرما لیا حضرت تھانوی تو بہت ہی تھے, کہا کہ ہاں بھائی بات تو ایسے ہی ہے. وہ عبد الماجد دریا بھائی کہا کہ حضرت قرآن میں تو جنت و دوزخ کا بہت ذکر ہے لیکن مولوی لوگ بیان نہیں کرتے. فرماتے تھے کبھی کہ امت کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے تو جنت و دوزخ کے ذکر سے لایا جا سکتا ہے. ہمارے حکیم اختر صاحب بہت فرماتے تھے, بڑی اچھی مثال ہے, کہا کوئی گڑ کھانے کا عادی ہو, گڑ جانتی ہو, گڑ کھانے کا عادی ہو اور کبھی اس سے چھوٹے نہ, گڑ عادت اس کو پڑ گئی ہے, وہ عادت جاتی نہیں ہے. کہا گڑ کی جگہ پر گڑ یا جامن منہ میں ڈالو گے تو اب سے چھوڑ دے گا. تو دنیا کی لذات کے عوض میں اگر جنت کی لذتوں کی لالچ اس کو دلا دو, چھوڑ دے گا جنت کی یا دنیاوی لذات کو. میرے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے جتنا ذکر کیا ابھی آپ نے سنا, روز ہی سنتے ہیں, روز ہی سنتے ہیں, ایک ایک آیت ایک ایک دفتر ہے. وعظ و نصیحت کا بہت بڑا خزانہ ہے, معمولی چیز نہیں ہے. میرے دوستو بزرگو, جزاؤں کا استحضار بہت ضروری ہے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہماری گناہ معاف ہو جائے گی, ہم تلاوت کر رہے ہیں, ہماری قرآن پاک سفارش کرے گا. جو شفان لکھتے ہیں کہ روزہ بھی سفارش کرے گا, قرآن بھی سفارش کرے گا, رمضان بھی سفارش کرے گا. کہتے ہیں فیو شفان, دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. یہ ہے کہ نہیں استحضار رکھنے کے لائق چیز. آدمی سوچے گا کہ بھائی تراوی پڑھ رہے ہو, ہم جیسے لوگ بھی کمزور. بھائی اللہ تعالیٰ کی نظر تو اس پر ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, کوئی دل سے کر رہا ہے, سب ان کو معلوم ہے. خالی ظاہری نہیں سجدہ کرنا نہ کرنا, مگر دل کی حالت پر بھی واقف ہے, کتنا دل لگ رہا ہے, کتنا نہیں لگ رہا ہے. سجدہ میرے دوستوں بزرگوں, سجدوں میں بھی بہت زیادہ تفاوت ہے. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, کہتے تھے مزہ نہیں آیا, وہ تو تین مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں پڑھتا. وہ کہتے تھے تین مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں پڑھتا, پھر نماز چھوڑ بھی دیتے تھے, پیچھے نماز جلدی نہیں پڑھتے تھے. کہتے پڑھو سبحان ربی العظیم, بتلاتے تھے اس طرح پڑھا کرو, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اس سے تو کم سے کم پڑھو. میرے دوست بزرگوں نے ان چیزوں کا میں اہتمام کیا ہے, کیا اللہ کے یہاں اس کی جزا ان کو نہیں ملے گی؟ اللہ کے یہاں ان کو جزا اس کی نہیں ملے گی جو انہوں نے محنت کیا اس پر, مشقت کیا, برداشت کیا, دلوں کو ادھر ادھر سے پھیر کر کے ایک لائن پر لے آئے. یہ مشقت کی بات نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی مشقت کی چیز ہے. دلوں کو ایک لائن پر لے آنا یہ معمولی بات نہیں ہے, رخ کو صحیح کرنا معمولی بات نہیں ہے. پنکھا بے رخ اختیار کرتا ہے, رخ پر کہاں آتا ہے جلدی, کبھی ادھر چلا جائے, کبھی ادھر چلے گا, کبھی ادھر چلا جائے گا. اور جس کا ذہن ہی رخ پر نہیں ہے, اس کو رخ پر لے آنا بہت بڑی بات ہے. اللہ والے لے آتے ہیں رخ پر, صحیح لے آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کو صحیح کیا, شاعری بھی ان کے ہاتھ تھی, سب کچھ تھا, لیکن رخ صحیح نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کو صحیح کر دیا اور فرمایا کہ رخ یہ رکھو, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی سب سے بڑا رخ یہی ہے. میرے دوستو بزرگوں, جزائیں ملتی ہیں دل کے اعتبار سے. آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کا ایک مشت جو خرچ کر دینا, صحابہ کا ایک مشت جو خرچ کر دینا تمہارے احد پہاڑ کے سونے کے خرچ کرنے سے بہتر ہے, کیونکہ ان کا رخ اللہ کی طرف تھا, اللہ کے رضا کی طرف تھا, اللہ کے خوشنودی کی طرف تھے. لکھا ہے کہ عارف کی دو رکعت نماز غیر عارف کی لاکھوں رکعت سے بڑھ کر کے ہے. عارف اللہ کی یاد, کیا کچھ اس کو دل بستگی ہے, کیا کچھ دل بستگی ہے, کیا کچھ سکون ہے, کیا یکسوئی ہے, کیا خوشبو, کوئی کیا سمجھتا ہے. میرے دوستو بزرگو, دعاؤں کے پڑھنے میں بھی فرق ہے. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے اس آیت کے تحت, ظالم لنفسی مختصر, کہ اللہ نے اس امت کو چن لیا ہے, ان میں سے بعض ظالم ہیں, چنے ہوئے لوگوں میں سے ظالم ہے. اللہ ہو گئی, یہ ہم لوگوں کے لیے کتنی بصیرت. امام بدری نے اس پر تقریر کیا, بہت امت جس کو چن لیا ہے اس میں سے ظالم ہے. جب چنا ہے تو کبھی کبھی پہنچ جائے گا, چننے والے کے پاس پہنچے گا نہیں. ظالم لنفسی, بعض لوگ مقتصد ہیں, میاں نہ رہو, عبادت کیا توبہ کر لیا, یہ کیا ہے, درمیانی لوگ ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو سابقون بالخیرات, انہیں چنے ہوئے لوگوں میں سے تین جماعت اللہ نے خود بیان فرمایا. ظالم لنفسی مقتصد ہے نا یہ قرآن, اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو سابقون بالخیرات, خیرات میں سبقت کرنے والے. اللہ ہو غنی, علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ میں تو اس گلی میں گزرا بھی نہیں, میں کیا بتلاؤں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے, یہ معمولی بات نہیں ہو. علامہ ابن قیم اپنے وقت کا مجدد سمجھیے, زبردست صوفی, مقامات سلوک کو طے کیے ہوئے شخص, وہ لکھ رہا ہے کہ میں کیا جانوں جس سابقون بالخیرات کا کیا حال ہوتا ہے, اس کی میں ترجمانی نہیں کر سکتا. کہا صبح کو جب بیدار ہوتا آدمی, کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ایک عارف کے کہنے میں, سابقون بالخیرات کے کہنے میں اور عام لوگوں کے کہنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دونوں نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. میرے دوستو, کہنے والے کے زبان کا فرق ہے, کرنے والے کے کرنے کا فرق ہے. دو رکعت آدمی پڑھتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں مل کی مثابت کر لیتا ہے ایک مرتبہ کہنے میں. اس بنا پر میرے دوستو, جزاؤں کا جتنا خیال ہوگا اتنی اس کو بنا کر سوا کر کے کرنے کی کوشش کرو گے. اب کچھ پتہ ہی نہیں اس کی جزا کیا ہے, کیا ہم کو ملے گا. رسمن لوگ کر رہے تھے, ہم نے بھی کر لیا. کوئی اس کے اندر روحانیت نہیں, کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں, تو باوجود کہنے کے کیا تم کو جزا ملے گی. اس بنا پر ان جزاؤں کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدی دہلوی بہت بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, حدیث کو گویا کہ لانے والے ہیں یہاں, بہت بڑے آدمی. وہ یہ کہہ رہے ہیں, شیخ فرید کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جزاؤں کا پیش نظر, عجزیہ, لفظ عجزیہ کو پیش نظر رکھو, تاکہ جو بھی کرو گے اس کی جزاؤں کو مستحضر رکھو گے تو اس عمل میں روحانیت پیدا ہو جائے گی. دل سے کرو گے, کسی کو سپاری بھی کرو گے, کسی کی درخواست بھی قبول کرو گے, کسی مسلمان کو کوئی نفع پہنچاؤ گے, تو نیت اگر صحیح ہے تو کیا کچھ کچھ ملے گا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ میرا پر جزاؤں کو پیش نظر رکھنے سے آدمی کے اعمال درست بھی ہوتے ہیں, اعمال بھی کرتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس اعمال میں روح پیدا ہو, روحانیت پیدا ہو, اس کے اندر وزن پیدا ہو. اخلاص کے ذریعے سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. آتا ہے روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ وزن اخلاق میں ہوتا ہے. اخلاق ایک معنوی چیز ہے, یہ تو قلب کی صفات ہے اخلاق, اس میں وزن کا کیا سوال ہے. لیکن اللہ کے نبی اس اخلاق کے اندر بھی وزن ہے. جتنا خلق حسن ہوگا, جتنا اللہ سے تعلق, مخلاص سے محبت, مخلوق سے رعایت, اتنی اس کے اندر وزن پیدا ہوگا. اس بنا پر میرے دوستو, اخلاق کے اندر بھی وزن, اعمال کے اندر بھی وزن کیسے معلوم ہوگا؟ جب کہ اس کے اندر روحانیت ہوگی, حقیقت ہوگی, خلوص ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جزاؤں کے پیش نظر رکھنے سے اعمال میں خلوص بھی پیدا ہوگا کہ بھائی جیسی ہم نیت کریں گے, جیسا ہم خلوص اختیار کریں گے, ویسی اللہ ہم کو جزا دے گا. نیتوں کو اللہ جانتا ہے. ایک آدمی دو رکعت نماز پڑھتا ہے, اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا اعلیٰ درجہ. ایک آدمی دو رکعت نماز پڑھا ہے, اس نے بھی پڑھا ہے, اس کو جنت کا اعلیٰ درجہ دے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا وہی دو رکعت نماز اس کو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے. من صلی وہ یورائی فقط اشرک, جس نے نماز پڑھی ریاکاری سے پڑھی تو اس نے شرک کیا. جب شرک کیا تو وہ جہنم میں لے جائے گی نہیں, نماز نماز شرک میں. اشرک یہ ایک باطنی چیز ہے, ریا جو ہے ایک باطنی چیز, ظاہری چیز نہیں ہے. ظاہری عمل تو ہے, نماز, رکوع, سجود, سب کچھ کیا ظاہری عمل, لیکن باطن میں شرک ہے. اس بنا پر وہاں اعمال ظاہری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام, صام روزے کے بارے میں بھی ہے, من صام وہو یرائی فقط اشرک, جس نے روزہ رکھا اور ریا سے روزہ رکھا, شرک کیا, اس نے ماہ رمضان سے آدمی نے اپنی تقریب میں اس حدیث کو نقل کیا. اے دوستو, بزرگو, اللہ تعالیٰ کے ہاں جزائیں بھی ہیں, اعمال بھی ہیں, جزائیں بھی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, جب کسی مزدور سے مزدوری کراؤ, کوئی کام کراؤ, تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو. حضور کا فرمایا ہوا اللہ ہی کا فرمانا ہے. اللہ ہی نے کہا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو, تو کیا وہ ایسا نہیں کریں گے؟ اللہ اس سے اپنے کہنے کے خلاف کریں گے؟ اللہ کیا بھی ہے, عمل تم کرو گے اللہ تعالیٰ یہاں بھی اس کا بدلہ دیں گے, اطمینان دیں گے, سکون دیں گے. آج بھی جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے, خلوص ہے, اپنے دل میں سکون پاتا ہے, اطمینان پاتے ہیں, کیسی کیسی پریشانیوں میں ہیں لوگ, آپ سمجھ نہیں سکتے. بعض گھروں میں ہم لوگ جاتے ہیں, بہت مالدار, لیکن کوئی صحیح سالم نہیں, صحت کے اعتبار سے نہیں, مال کے اعتبار سے نہیں, کاروبار کے اعتبار سے نہیں, بس اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے عافیت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس بنا پر میرے دوستو, بزرگوں, جو عمل صالح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی طمانینت اس کو دیتے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, آدمی کی طبیعت میں انتشار ہے, تشویش ہے, چند مرتبہ درود شریف پڑھیے, چند مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیے, ضرور اس کی وجہ سے سکون ملے گا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے اپنا حال دیکھو اور وضو کے بعد دیکھو, بہین فرق محسوس کرو گے, طمانینت پاؤ گے. وضو سے پہلے بے اطمینانی ہے, وضو کرنے کے بعد اطمینان تو پاؤ گے. اور نماز کا کیا پوچھنا ہے, نماز تو لذت ہے, آنکھ کی ٹھنڈک ہے, دل کا سرور ہے, معمولی بات نہیں ہے. بہرحال جزاؤں کو خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں, کیا نیکیاں وہ بھول جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہاں تو گڑبڑ سبڑ کر دیتے ہیں, تاریخ میں غلطی کر دیتے ہیں, جھوٹ موٹ میں کسی کی تنخواہ زیادہ نکلتی ہے, کم کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں بیچارہ ایک ہے, ہمارے مہاراج جامی صاحب تھے, سب لکھا انہوں نے, زیادہ وہی لکھتے تھے. ان کے لڑکے کا معاملہ ہے کوئی ایڈ والے میں, اب کئی سال سے اس کو موتے نے بیٹھا دیا ہے, ویسے ہی شرارت سے. اب اس کی ڈگری ہو گئی ہے, اب کئی لاکھ روپے اس کا بن رہا ہے اس پر, اب یہ پریشان کیے ہوئے ہیں. اب کسی کچھ کبھی کچھ, اب اس حالانکہ اس کی بالکل تنخواہ ہے, لاکھوں لاکھ روپیہ تنخواہ ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس کو 2 لاکھ 4 لاکھ دینا پڑے گا. یہ اللہ کے یہاں یہ بات نہیں. میرے دوستو, کرام کاتبین, وہ سب لکھنے والے کاتب کرام ہیں, یہ نہیں کہ کچھ کا کچھ لکھ دیں کچھ کا کچھ کر دیں، یا نمون ما تفعلون یا ملون ما تفعلون، یا کہتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو سب وہ جانتے ہیں، اور جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے وہ سب وہ کرتے ہیں، کوئی اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، ایک حرف پر دس نیکی جب ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم کہنے پر تیس نیکی مل جاتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ عقیدہ جب آپ عقیدہ اس کا رکھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے پر سمجھیں گے مجھ کو اتنی نیکی مل گئی، پڑھیں گے نہیں۔ اور جو عقیدہ ہی نہیں صحیح ہے یا کمزور ہے تو اس پڑھنے میں بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا، کیا پڑھتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں دوستو، جزاؤں کا استحضار بہت ہوئی، انہی اعمال پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ جنت کا کیا ہے، انہی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رضا کا وعدہ، اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ ثواب ہی نہیں ہے جنت، اللہ تعالیٰ نے اپنے رضا اپنے خوشنودی کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ یہی آج جس کے میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور پڑھ سنی گئی ہے، کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کیا ہے؟ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ، دل سے کہا، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا، ان کی الوہیت کو مان لیا، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہا، اگر دل میں نہیں ہے تب تو نفاق ہے۔ اس بنا پر ان الذین قالوا، اگرچہ قالوا فرمایا ہے اس میں عرفوں بھی ہے، ان جن لوگوں نے اللہ کو کہا میرا رب ہے اور اس کو یقین کیا ہے، اور یقین کے ساتھ اس نے یہ کہا، اور پھر اس پر جمع بھی رہا ہے، کیا اس کہنے پہ جمع رہا؟ نہیں، اس کے مقتضیات جو ہیں، رب اللہ کہنے کے جو مقتضیات ہیں اس پر وہ جمع رہا، مستقیم رہا۔ رب جب مان لیا ہاں تو رب کی اطاعت ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کے کچھ احکام ہیں ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ ظاہری اور باطنی بہت سے احکام ہیں، اعمال عقائد ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، یہ سب استقامت میں داخل ہیں۔ جسے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد وہ مستقیم رہے، اس پر ڈٹے رہے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، یعنی کوئی ہوا چلی اس کے ساتھ اب ہو لیے، نہیں۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے، آپ کو معلوم ہوگا، سنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سفید ہو گئے، جس نے کہا یا رسول اللہ، قبل از وقت آپ کے منہ مبارک سفید ہو گئے۔ فرمایا مجھ کو سیبتنی ہود، مجھ کو ہود نے، سورہ ہود نے کیا بوڑھا کر دیا۔ اب لوگوں نے کہا کیا؟ یہی آیت، مستقیم علیہا، آپ جو ہے اس پر مستقیم رہیے، مطلب مستقیم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ایک سیدھا رہنا، کوئی اس کے اندر کجی نہ ہو، کوئی اس کے اندر انفراد نہ ہو، کوئی اس کے اندر جھول نہ ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر قائم بھی رہے، اس کے مقتضیات پر عمل کرتے رہے، جو اس کے تقاضے ہیں اس کو نبھاتے رہے، تب کیا وعدہ ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ و اللہ تعالیٰ، کیا عمدہ آیت ہے، کیسی عمدہ آیتیں ہیں میرے دوستو، کھڑی، یہ آیتیں کھڑی کر دینے والی ہیں، اللہ کی عبادت پر مستعد کرنے والی ہیں، کمر بستہ کرنے والی ہیں۔ یہ آیتیں معمولی ہیں، ہمارے حضرت کبھی خواجہ محمد معصوم کے مکتوبات سناتے تھے، بہت سناتے تھے، فرماتے ہیں ایسا مکتوب ہے جو کھڑا کر دینے والا ہے، بہت کہتے تھے، اور یہ آیتیں معمولی ہیں، کھڑا کر دینے والی ہیں۔ سمجھو تو ایمان کے ساتھ سنو، ایمان کے ساتھ سمجھو، یہ معمولی بات نہیں، اللہ فرما رہا ہے، کوئی غیر نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قید ہے تین دن، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کیا آپ جدا سنو، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر ملائکہ نازل ہوں گے، یا تو یہ ایک ملائکہ سے مراد آخرت سے، یا یہاں بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، الہام کرتے رہتے ہیں، بہت سے اہل اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تسلی بھی دیتے رہتے ہیں، دل دل میں تسلی ہوتی ہے ان کو، ان کی پوری رہبری ہوتی ہے۔ اس بنا پر ملائکہ کا نزول اگر نہ بھی آخرت کو مانیے لیکن دنیا میں بھی ہے، اور آخرت میں یقینی ہے، آخرت میں اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. معمولی بات ہے, کتنی زبردست لفظ عمل والا تو دو ہی ہے, رب اللہ ایک قول, استقاموا ایک عمل, یہی ہے دو. جزیات جزاؤں دیکھو کتنی ہے, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عمل ہو گیا, تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم. معمولی سب جزائیں تو ہو رہی ہیں, اعمال سے زیادہ تر جزائیں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اس وقت جزا شیخ عبداللہ محدی دری بہت بڑے محقق تھے, مجدد صاحب کے ہم عاصرے تھے. ہمارے حضرت کہتے تھے کہ علماء دیوبند میں مجدد صاحب کا بہت ذکر آتا ہے لیکن محدد صاحب کا ذکر زیادہ نہیں آتا. مجھے جب لوگ کچھ کہتے تھے مجھے خیال ہوتا تھا کہ مجدد صاحب کا ذکر تو بہت آتا ہے, محدد صاحب کا کیوں نہیں ذکر آتا, کیوں کم کم کیا ہے مجدد صاحب نے. جس طرح مجدد صاحب نے سنبھالا ہے پوری حکومت ہند کو سنبھال دیا, ورنہ تو اسلام ختم ہو گیا ہوتا, ایک ساتھ سپریم کورٹ نافذ کر چکا تھا. لیکن مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات کے ذریعے تقریر بھی نہیں کیا, جیل میں بیٹھ کر کے مکتوبات سے کائے پلٹ کر دیا. یہ قوت بات نہیں, دل کی قوت سے پلٹ دیا. میرے دوستو اس کی بھی ضرورت ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, قلبی قوت کی ضرورت ہے, قلبی نورانیت کی ضرورت ہے. ہمارے قلم میں زور ہونا چاہیے, زبان میں زور ہونا چاہیے, طاقت ہونی چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم متوجہ ہوں گے ادھر تو ہوگا. اللہ انی ضعیف ہوں, اے اللہ ہم ضعیف ہیں, ہم کو قوت دے دیجیے. اللہ انی ذلیل ہوں فعزنی, اے اللہ ہم ذلیل, ہم کو عزت دیجیے. جب اللہ کی طرف سے عزت ملے گی اور اللہ کی طرف سے غنا ملے گی تو کوئی اس کو دور کر سکتا ہے؟ میرے دوستو بزرگو, لا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور. پورا آدھا رکو ہے جزاک دراؤں میں, عمل تو صرف دو میں ہے اور جزائیت ہے. اللہ کے تعالیٰ ہم سب لوگوں کو استقامت علی الدین کی توفیق رحمت فرمائے. بہت سے لوگ لکھتے بھی رہتے ہیں خط میں استقامت علی الدین, دین پہ استقامت بہت بڑی بات ہے. ڈواں ڈول نہ رہو, ڈواں ڈول کچھ نہیں ملے گا. ڈواں ڈول رہو گے گر جاؤ گے کہیں نہ کہیں جا کر کے. مستقیم رہو, ثابت قدم رہو, سلامت تمہارے دین میں ہونی چاہیے, سختی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی دین کو دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی گئی دریائے نیل سے پار ہوئے تھے, جا رہے تھے تی میں, کچھ لوگ بت پرستی کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی مقرر کر دیجیے تاکہ ہم بھی کریں. دیکھیے یہ تھا ڈواں ڈول. موسیٰ نبی ساتھ ہے, کھلی ہوئی کھلا ہوا معجزہ دیکھ رہے ہیں, لیکن طبیعت میں ڈواں ڈول تھی, قرار نہیں تھا, ثبات نہیں تھا. اس بنا پر اتنی بڑی کرامت, اتنا بڑا معجزہ دینے کے بعد ان کے دل کو سکون نہیں ملا. اس بنا پر جتنا دل میں سکون ہوگا, اطمینان ہوگا, جتنی تحقیق ہوگی اتنی آدمی ثابت قدم رہے گا دین پر. اس بنا پر ان چیزوں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. میرا دوست, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور. تمہارے لیے وہ چیز جو تمہارا جی چاہے گا. آج اللہ کی چاہت پر تم عمل کرو تو کل تمہاری چاہت پر جنت بھی پیچھے پیچھے رہے گی. جو چاہو گے کھاؤ گے, جو چاہو گے پیو گے, جو چیز چاہے سواری ملے گی. سب چیزیں ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. غفور رحیم غفور ہے, مغفرت کرنے والا ہے, رحیم بھی ہے, غفور. اللہ تعالیٰ نے اپنے کو غفور کہا ہے تاکہ بندے میری طرف بڑھیں, اپنے کو رحیم کہا ہے تاکہ رحمت کا لطف تقاضا کریں. یعنی کہ ہمیشہ قہار و جباری کہا ہے, غفور اور رحیم کا لفظ فرمایا ہے یہ تاکہ بندوں کو کشش ہو ہماری طرف, ہمارے صفات کو سن کر کے ذات کی طرف کشش ہو. اس بنا پر میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے جزاؤں کو بھی قرآن میں خوب ہی خوب بیان فرمایا ہے, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون جو چاہو گے ملے گا نزلا من غفور رحیم. غفور رحیم کی طرف سے نزول. اللہ تعالیٰ ہم جو یہ لوگ جمع ہیں اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بھی قبول فرمائے اور مغفرت کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. آج شاید آخرت کی مغفرت کی آخری رات ہے, تو عشر اخرى مغفرت کی آخری شب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مغفرت سے نواز دے, خاص رحمت سے نواز دے. بہت بڑی بات مغفرت سے بغیر کوئی چیز نہیں. ابھی ایک موٹی کتاب ایک صاحب لے کے دیے ہیں, وہ جو ہے نا ان کا وہاں بڑی عمدہ مغفرت پر بہت بیان کیا ہے. کہاں کیوں مطمئن ہو اے جوانوں, کیا تم سمجھ رہے ہو کہ صبح کر پاؤ گے؟ مستعد رہو, مغفرت کے طالب بنو. مغفرت ایک آدمی نے کہا, اسی میں ہے, کہا اے اللہ میں 30 سال تک طاعت کیا ہے اور 30 سال میں نے گناہ کیا ہے, 25 سال یا 30 سال ابھی دیکھا میں مسلم, اب پھر تیری طرف آنا چاہتا ہوں, تو کیا میں آ سکتا ہوں؟ اللہ سے کہا, اللہ تعالیٰ نے کسی سے کہلوایا, دیکھا یہ کہ تم جس وقت طاعت کرتے تھے میں تمہارے ساتھ تھا, جس وقت تم نے مجھ کو چھوڑا اپنی معصیت سے میں نے بھی تم کو چھوڑ دیا اپنی عنایت سے, جب پھر تم آئے ہو پھر میں تیرے تم کو لینے کے لیے تیار ہوں. کتنی بڑھیا کسی روایت یا حدیث ہے دوستو, جب تم نے طاعت کیا تب بھی تمہارے ساتھ, معصیت کیا چلو تمہارے رہنا چاہتے رہو, اب جب پھر ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو تو ہم تیار ہیں تم کو لینے کے لیے. اللہ کی مغفرت رحمت اللہ کی. بہت سے میرے دوست اتنے اقوال نقل کیے ہیں مولانا, اتنے اقوال نقل کیے میں کہہ نہیں سکتا, جزاؤں پر نقل کیا ہے. حضرت جعفر کے دو ہاتھ شاید کٹ گئے تھے تو ان کو ایسے پر اللہ نے دیا ہے, لوگوں نے دیکھا کہ وہ اڑ رہے ہیں تو کہتے ہیں اس ہاتھ کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ پر دیا ہے. کیسا کچھ پر تھا جو اللہ نے دیا ہے؟ جزا ہاتھ کٹا اللہ کے راستے میں, پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی جزا دیا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. دوستو جو جزا جو بدن کرتا ہے ویسی بدن ماشاءاللہ زادین اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. جزا کا جیسی جیسا عمل ہوتا ہے اسی انداز کی جزا بھی ہوتی ہے, جزا بھی ہوتی ہے. اس بنا پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بد نظری سے بچتا ہے, غیروں پر نگاہ کرنے سے بچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے دیدار سے اس کو مشرف فرمائیں گے. اللہ کے دیدار کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اغیار کے نظر سے اپنے کو بچاؤ, اغیار کی طرف نگاہ کرنے سے. چشم بند ہو, لب بند ہو, گوش بند, گر نبینی نور حق برمن مخن, آنکھ کو بند کرو نامشروع چیزوں کے دیکھنے سے, کان کو بند کرو نامشروع چیزوں کے سننے سے, دل کو بھی بند کرو واہیات خرافات باتوں سے. اللہ تعالیٰ نورانیت وہاں کو دیا تھا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے تجلیات سے تم کو نوازیں گے. بہرحال میرے دوستو یہ جزائیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان جزاؤں کے ذریعے سے مومنین کو کھڑا کر دیا ہے, مستعد کر دیا ہے. خواجہ معصوم کے جو مکتوبات ہیں وہ جو کھڑا کر سکتے ہیں تو یہ آیات ہیں, قرآن آیات ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے ایک مستقل کتاب لکھا ہے اس پر, لکھا ہے کہ اے لوگوں تم گانوں سے جھومتے ہو اور تم کو ان آیات سے جھومنا نہیں آتا, رقص نہیں آتا. تم گانوں سے اشعار سے تو جھومتے ہو, بس دو کیف ہوتا ہے خوب تو رقص کرتے ہیں لوگ, اور یہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تم کو اس سے رقص نہیں آتا, وجہ نہیں تاری ہوتا. اللہ پوری کتاب میں آیت لکھتے چلے جاتی, یہ آیت ہے اور یہ آیت ہے, یہ حضرات تو عرب ہیں لکھتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک موضوع پر کتنی آیتیں لکھتے ہیں جسے معلوم تھا کتنی آیتیں, صرف اسی موضوع پر پورا قرآن ہے کیا, لکھتے ہی 20-20 آیتیں لکھتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ قرآن سے شوق ہے, شوق ہے. آج ہم لوگوں کو وہ چیز میسر نہیں ہے, علماء کو بھی ہمارے میسر زیادہ نہیں ہے. آیات سے استدلال, آیات سے واضح, آیات سے تاثیر, تاثیر مل کتاب. میرے دوستو اس چیزوں کا استعداد بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اعمال میں دل جمی کی توفیق, خشوع و خضوع کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کی جزاؤں سے بھی ہم کو شاد کام فرمائے. ہم لوگ کمزور ہیں, ہر طریقے سے کمزوری ہے, अपनी आवाज़ को हम ठीक नहीं कर सकते, अपने हाथ को ठीक नहीं, लल्ला हो गया, कोई दुरुस्त कर पाता है, लेकिन ये अल्लाह इन हालात में जो हम काम कर रहे हैं, अल्लाह अपने फजल करम से तू हर तरह कादिर है, हमको पूरी पूरी जजा अदायत फरमा सकते हैं। इसमें आप ये कुरान की तिलावत जो आप कर रहे हैं, जो खड़े तरावी पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, देखिए ये भी कितनी इनायत है। पर साल रोजे बहुत गर्मी थी, हम लोग जाते थे गर्मी को ऐसे ले जाते थे, अब कहीं गर्मी ना, हमारे यहाँ भी वैसे ही। मैंने पूछा आज कहा बिल्कुल ठंडा है, इतना बड़ा रोजा 15 घंटे का करीब करीब था, लेकिन अल्लाह ताला आसान फरमा देते हैं, अल्लाह की शान है, आसानी भी वही पैदा यूसर वही पैदा फरमाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे आमाल में जब सहूलत पैदा कर रहे हैं, तो हमको भी उन आमाल में खुशू और खुदू पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कमी रह जाए उससे माफ़ी मांगना चाहिए। अल्लाह जो हक था अमल का वो हमसे पूरा नहीं हुआ, ये तो ज़रूरी है कहना, जो हक इबादत हक तिलावत हक नमाज व तिलावत जो होना चाहिए नहीं हुआ, जितने अपने इकरार होगा, जितना एतराफ़ होगा अपनी कमी का, उतनी अल्लाह ताला की तरफ से इनामात होंगे। अल्लाह हम सब को तौफीक दे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कीजिए, اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير فسهل يا الهي كل صعب بحرمه سيد الابرار سهل يا الله سهولتیں عطا فرما ہماری اس طریق میں سلوک میں سہولتیں عطا فرما ہماری یا اللہ جوانیوں پر ہمارے بڑھاپوں پر ہماری پریشانیوں پر رحم فرما کر کے یا اللہ اپنی رضا و خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما ہر قسم کی عافیت عطا فرما خیریت عطا فرما ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ضلالت سے گمراہیوں سے جہالت سے محفوظ فرما علم دین سے ان کو مرصف فرما یا اللہ دین کا علم عطا فرما مسائل دین سے واقفیت عطا فرما اعمال صالحہ کی طرف رغبت عطا فرما اے اللہ دنیا میں بھی ان کو جزائے خیر سے مرحمت فرما اور دنیا میں آخرت میں اللہ تعالیٰ نعمائے آخرت سے نعمائے دائمہ سے ان سب کو شاد کام فرما یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صحابہ کرام قرآن پاک رمضان پاک کے طفیل میں یا اللہ ہماری تمام حاجات کو پوری فرما تمام آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ خاص رحمت کا نزول فرما یا اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں بہت دل سے کہتے ہیں لجاجت سے خوش آمد سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں ان کی دعاؤں کو ان کے مقاصد کو پورا فرما دعاؤں کو قبول فرما اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ ہم لوگوں کی دعاؤں کے اندر بھی قبولیت پیدا فرما یا اللہ اسی دعاؤں سے ہماری حفاظت فرما